أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فول وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. دوسرا پارا، پہلا لیسن. سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم، انقریب نادان لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں کو ان کے قبلے سے کس نے پھیر دیا، یا کس چیز نے پھیر دیا جس پر وہ تھے. چونکہ پہلے سے یہ آیتیں آ رہی ہیں، پہلا پارہ جب ختم ہوا تھا تو وہاں سے ہم دیکھ رہے تھے کہ وہیں سے یہ بات شروع ہوئی تھی کہ عنقریب مسلمانوں کا قبلہ تبدیل ہو کر کعبۃ اللہ کر دیا جائے گا. یہاں پر تھوڑا سا پس منظر جاننا ضروری ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ روایات سے، خاص طور سے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری روایت سے جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، تو اس وقت ہجرت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کی بجائے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اور تقریباً 17 یا 18 مہینے آپ نے مدینہ میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. دیکھا جائے تو پہلا قبلہ مسلمانوں کا آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک بیت اللہ ہی تھا، قبلہ اول بیت اللہ ہی تھا، لیکن بنی اسرائیل نے جب سلیمان علیہ السلام نے وہ مسجد تعمیر کی اور اس وقت اس پر تابوت رکھا گیا تو اس وقت سے بنی اسرائیل اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے تھے، اور چونکہ ان کو کوئی خاص حکم نہیں آیا تھا کہ وہ وہاں نماز نہ پڑھے اس لیے وہ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن وہ صرف بنی اسرائیل کا یعنی یہود کا قبلہ تھا، باقی تمام لوگ یا بیت اللہ کے پاس جو مشرکین آباد تھے وہ سب اپنی نمازیں بیت اللہ کی طرف ہی رخ کر کے پڑھتے تھے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے سوچا چونکہ اہل کتاب یہاں آباد ہیں اور مشرکین سے زیادہ اہل کتاب اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، اللہ کے دین کو، اللہ کی کتاب کو، رسالت کو، اس بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی بجائے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اور اس سے دو چیزیں اس کے پیچھے دو مقصد کار فرما تھے. پہلا تو یہ کہ اہل کتاب مزید قریب آ جائیں مسلمانوں کے، اس دین کو سمجھیں اور اسے قبول کریں، اور دوسرا مقصد یہ جانچنا تھا، یہ دیکھنا تھا کہ کون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، کیونکہ آگے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہی بات ارشاد فرمائی، لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کہ ہم جان لیں کون اللہ کے رسول کی اتباع کرتا ہے، پیروی کرتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور لازماً آپ کے ساتھ جتنے بھی مسلمان تھے جو ہجرت کر کے آئے تھے وہ سب کے سب پہلے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب ان کی لازمی طور پر جو انسیت ہوگی جس سے وہ مانوس ہوں گے، جس سے اٹیچڈ ہوں گے، تو وہ کس کی طرف ان کی نسبت ہوں گی؟ بیت اللہ کی طرف نا، ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ ایک تو بچپن سے بیت اللہ کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھتے آئے تھے، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، نماز کا طریقہ ان کا صحیح نہیں تھا، انہوں نے اس میں تبدیلیاں کر لی تھیں، لیکن قبلہ تو وہ بیت اللہ کو ہی مانتے تھے. جس چیز کے ساتھ انسان اٹیچڈ ہو جاتا ہے اس سے تبدیلی اس کو تھوڑی ناگوار گزرتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی آپ کے اس عمل پر، آپ کے اس تبدیلی پر، یعنی آپ نے جب بیت اللہ کی بجائے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا، تو صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی کوئی بات نہیں کہی، کوئی چونچرا نہیں کی، بلکہ جیسے آپ نے کیا اسی طرح سے انہوں نے آپ کی پیروی کی. تو اس سے ایک بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام کتنی زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرتے تھے. انہوں نے ایک جملہ بھی یہ نہیں کہا کہ آپ نے بیت اللہ کو تبدیل کر کے بیت المقدس کی طرف کیوں رخ کیا، یا بیت اللہ تو سب سے پہلا گھر ہے. ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام کا کوئی ایک جملہ بھی ہمیں ایسا نہیں ملتا ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ انہوں نے کس طرح سے اللہ کے رسول کی پیروی کی. اسی بات کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کہ تاکہ ہم جان لیں کہ کون اللہ کے رسول کی پیروی کرتا ہے. جب 17-18 مہینے اللہ کے رسول بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور اس دوران آپ نے دیکھا کہ اہل کتاب میں سے سوائے چند لوگوں کے کسی نے بھی اسلام کی طرف اپنی پسندیدگی کا اظہار نہیں کیا، اپنی پرانی انہوں نے روش کو نہ چھوڑا، تو اس بنا پر اللہ کے رسول کی خواہش تھی کہ قبلہ اب بیت اللہ کو ہی کر دیا جائے، کعبۃ اللہ کی طرف کر دیا جائے. اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیت میں ارشاد فرمایا کہ ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے تھے. تو اب یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے کہ عنقریب بے وقوف لوگ کہیں گے، سیقولو، جب سین لگ جاتا ہے کسی فعل میں تو یہ دراصل عنقریب کے معنی دیتا ہے، یعنی فیوچر میں جلد ہی یہ بات پیش ہونے والی ہے یا ہوگی. سفیہ کی جمع سفہا ہے، اور سفہا کہتے ہیں نادان، بے وقوف، جسے سمجھ نہ ہو. تو یہاں بات بتائی جا رہی ہے کہ بے وقوف لوگ عنقریب کہیں گے کہ آپ کو کس چیز نے اس قبلے سے پھیر دیا جس پر آپ تھے. اب کہا جاتا ہے، روایت سے بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ یہود نے اس پر ایک بہت بڑا طوفان مچا دیا، کہ آپ لوگ کیسے آپ مسلمان ہیں اور کیسے آپ کے رسول ہیں کہ ابھی کسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور پھر کچھ دن کے بعد چینج کر لیتے ہیں. وہ کہنے لگے کہ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کا دین درست نہیں ہے. اور اس پر انہوں نے بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا تحفیل قبلہ کے وقت. خاص بات یہاں پر یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کون اللہ کے رسول کی پیروی کرتا ہے. جب بیت اللہ کی بجائے بیت المقدس کی طرف رخ کیا گیا تو صحابہ کرام نے تو کوئی شور نہیں کیا, لیکن جیسے بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف کر دیا گیا تو یہودی طوفان اٹھانے لگے. اب یہاں معلوم ہوتا ہے کہ کون اللہ کے رسول کی پیروی میں سچا تھا. ایک اور بات جو خاص یہاں پر اس سے مقصود تھی تحویل قبلہ کی, کہ اب تحویل قبلہ کا مطلب یہ تھا کہ امامت کی جو ذمہ داری پہلے بنی اسرائیل پر تھی وہ ذمہ داری ان سے لے کر ان سے واپس لے کر اب مسلمانوں کو دی جا رہی تھی. اور یہ بہت بڑا ایک طرح سے انعام بھی تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, ذمہ داری بھی تھی, اور منصب چینج کیا گیا تھا, منصب کو بدلا گیا تھا, لوگوں کو تبدیل کیا گیا تھا, ایک امامت سے دوسروں کے پاس امامت دی گئی تھی ایک سے لے کر. تو وہی بات پیش آئی کہ جیسے تحویل قبلہ ہوا یہودیوں نے پروپیگنڈا کیا. آپ سے کہا جا رہا ہے قل للہ المشرق والمغرب, کہ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ کے لیے ہے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, وہ ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی جس کو چاہتا ہے. اب یہاں پر امتحان تو دونوں کا تھا, پہلے امتحان صحابہ کرام کا ہوا اور دوسری بار امتحان اہل کتاب کا ہوا. اصل میں ہدایت کس کو ملتی ہے؟ جو ہدایت چاہتا ہے, جو سیدھے راستے پر رہنا چاہتا ہے, اور جس کے دل میں ٹیڑھ نہیں ہوتی, جو ضد ہر دھرمی بغض اناد اور حسد سے پاک ہوتا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو رخ کرنا ہے, چاہے بیت المقدس کی طرف رخ کرو یا کعبۃ اللہ کی طرف کرو, یہ مشرق اور مغرب کس کے ہے؟ یہ تو سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم نے اپنا رخ کس طرف کر لیا. اصل بات اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ادھر رخ کرو تو ادھر رخ کر لیا, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ادھر نہیں اب ادھر کر لو تو ادھر کر لیا. اصل بات تو اللہ کے حکم کے ماننے کی ہے, یہ نہیں کہ رخ کدھر کرنا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ, اور بنایا ہم نے اسی طرح تم کو امتم وسطن, ایک امت وسط, لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ تم گواہ ہو لوگوں پر. اب یہ بات ذرا سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو. یہاں پر وسط کا لفظ آیا ہے اور وسط کے بہت گہرے معنی ہیں. ہم لوگ اردو میں وسط کہتے ہیں, سین پر زبر نہیں لگاتے, لیکن یہ عربی میں سین پر زبر کے ساتھ وسط آیا ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں کسی بھی چیز کا درمیانی حصہ, بیچ کا حصہ. واو سین توئے اس کا روٹ ورڈ ہے. اس کا دوسرا معنی ہوتا ہے افضل ہونا, یعنی کسی سے بہتر ہونا. تیسرا اس کا معنی ہے بہترین ہونا, یعنی سب سے اچھا, خوبصورت, بیسٹ. اور اس کے چوتھے معنی ہے افراط اور تفریط سے پاک ہونا, یعنی کسی بھی قسم کی شدت پسندی سے پاک ہو کر بیچ کا رویہ اختیار کرنا. اور یہ اپنے چاروں معنی کے لحاظ سے یہی اس کے معنی بنتے ہیں. اور بھی اس میں وسعت ہے. وسط کا ایک اور معنی یہ بھی ہم لے سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جو کہ آخری نبی ہیں, خاتم النبیین ہیں آپ, یعنی تمام انبیاء کا سلسلہ آپ کے اوپر ختم ہو گیا, چونکہ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا, اس لیے آپ کے اس مشن کو ہمیں آگے پہنچانا ہے. تو ہم دراصل کیا ہے, واسطہ ہیں, ہم بیچ میں ہیں. ہم اللہ کے رسول سے وہ میسج لیتے ہیں, یا ہم نے وہ میسج لیا, وہ پیغام لیا, اور اب ہم نے اس کو کس کو پہنچایا, ان لوگوں کو پہنچایا جو رسالت اور آخرت کو یا اللہ کی وحدانیت کو نہیں جانتے. تو دراصل ہم لوگوں کے اور رسول کے بیچ میں ایک واسطہ بنے ہیں. تو اس لیے بھی ہم امت وسط ہیں, کیونکہ ہم کو اس پیغام کو آگے پہنچانا ہے, اور یہ بات بہت زیادہ قابل توجہ ہے. اس آیت کو اگر ہم سمجھ لینا تو ایسا سمجھیے کہ ہماری پوری زندگی آسان ہو جائے کام کرنے کے لیے. ہم اپنی زندگی کا مقصد جان لیں, ہم اپنا گول چوز کر لیں, اپنے نصب العین کو متعین کر لیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. اگر امت وسط کے معنی ہمیں سمجھ میں آ گئے اور شہداء علی الناس کی بات ہمارے سمجھ میں آ گئی, تو یقین جانیے کہ ہماری زندگی آسان ہو جائے اس پیغام کو آگے پہنچانے میں. ہم پیدائش و مسلمان کیا سمجھتے ہیں؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس لیے پیدا ہوئے کہ ہم نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, اور اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی تو حج کریں, بس ہماری زندگی ختم ہے نا, یہی سمجھتے ہیں نا. آپ کے نزدیک کیا ہے بتائیے, آپ بتائیں. آج ہمارے 99% مسلمانوں میں سے تقریباً لوگوں کی یہی سوچ ہے. ایک آدھ پرسنٹ ہوں گے جو اس نصب العین کی اہمیت کو سمجھتے ہوں گے, ورنہ اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھیجے گئے ہیں اس لیے کہ صرف فرائض کو پورا کر لیں, اور روزانہ اپنی روزمرہ کی زندگی کے جھمیلے اس کو نپٹا لیں, اس کو ان مسائل کو حل کر لیں, اور بس ہماری زندگی ختم. نہیں, اب یہاں آپ دیکھیے کہ یہاں پر امت وسط کا لفظ آیا ہے. ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے امت وسط بنایا ہے, اور کیوں بنایا ہے وسط, اس کی وجہ بھی آپ جان لیجئے. اور وجہ کیا بتائیے؟ اللہ تعالیٰ نے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, کہ تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو, تم اس میسج کو لوگوں تک پہنچاؤ. اس کے بارے میں ہمیں کئی احادیث ملتی ہیں. ایک حدیث ملتی ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا اور وہ کہیں گے لبیک و سعدیک, اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کیا تم نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا, وہ کہیں گے جی ہاں. پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا کیا نوح علیہ السلام نے تمہیں میرا پیغام پہنچا دیا, اور ان کی قوم کہے گی ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہ تھا. پھر اللہ تعالیٰ سیدنا نوح علیہ السلام سے کہیں گے تمہارے پاس کوئی گواہ ہے, وہ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت. اب آپ سوچیں کہ کتنی اہمیت ہے ہماری, ہے نا, کہ نوح علیہ السلام کی سچائی کے لیے گواہ کس کو بنایا جائے گا؟ امت مسلمہ کو. پھر اس امت کے لوگ گواہی دیں گے کہ یقیناً نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچا دیا تھا, اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہے گی کہ ہم اس بات پر گواہ ہیں. اور ایک اور روایت سے معلوم ہوتا ہے, یہ حدیث بخاری کی ہے, ایک دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت نوح علیہ السلام کی امت کہے گی کہ ہم تمہاری گواہی کو کیسے مان لیں, یا تمہاری گواہی کیسے مقبول ہو سکتی جبکہ تم نے نہ ہمارا زمانہ پایا نہ ہمیں دیکھا. اس وقت امت وسط یہ جواب دے گی کہ ہم کو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کے بتانے سے یہ علم حاصل ہوا, اس لیے ہم یہ گواہی دیتے ہیں. ہمیں نوح علیہ السلام کے بارے میں کیسے معلوم ہوا, ہے نا, ہم تو نہیں جانتے تھے, لیکن ہمیں اس کتاب کے ذریعے سے اور اللہ کے رسول کے ذریعے سے نوح علیہ السلام کے بارے میں معلوم ہوا. تو لہٰذا ہماری گواہی قابل قبول ٹھہرے گی. اس سے آپ امت وسط کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ ہم کو ہماری اس ذمہ داری کو کیسے نبھانا ہے, کیسے ہم شہداء علی الناس کے درجے کو پا سکتے ہیں, کیسے ہم اس گواہی پر پورے اتر سکتے ہیں کہ جو گواہی ہم دیں گے یا ہمارے بحاف میں رسول دیں گے یا پھر ہمارے بارے میں لوگ دیں گے. اگر قیامت کے دن لوگوں نے کہہ دیا کہ اے اللہ تعالیٰ, یہ تو ہمارے پڑوس میں بستے تھے, سال ہر سال سے یہ مسلمان ہم غیر مسلموں کے ساتھ آباد تھے, ان کے ساتھ ہمارا لین دین تھا, اٹھنا بیٹھنا تھا, جانا آنا تھا, فیملی تعلقات تھے, ان تمام کے باوجود کبھی ہم مسلمانوں نے ہمیں انوائٹ نہیں کیا، کبھی ہمیں اللہ کی کتاب کے بارے میں نہیں بتایا، کبھی یہ نہیں بتایا کہ تم یہ جو کفر اور شرک کی گمراہی اور اندھیروں میں جا رہے ہو، اس کا نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ آپ خود بتائیے کہ آج ہندوستان کی 80 کروڑ کی آبادی میں ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچایا ہے؟ ایک بہت ہی چھوٹی سی کہانی ہے اور صرف ہمارے سیکھنے کے لیے میں یہ آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتی ہوں. میں اسے اپنے الفاظ میں شیئر کروں گی کیونکہ ویسے وہ بہت طویل ہو جائے گی. چھوٹی سی کہانی یہ ہے کہ ایک مسلمان گھرانے کے پڑوس میں ایک غیر مسلم گھرانہ آباد تھا. دونوں کے بہت زیادہ تعلقات تھے. ان کی ایک بیٹی مسلمان گھر میں آتی جاتی تھی، چھوٹی سی لڑکی تھی 7-8 سال کی، اور ان لوگوں کو مسلمان گھرانہ جو تھا، جو مسلمان میاں بیوی تھے، ان کے یہاں اولاد نہیں تھی. تو وہ لوگ اس بچی کو بہت پیار کرتے تھے. اس لڑکی کا نام شانتی تھا. اتنا زیادہ آنا جانا تھا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ ان کو بھی امی ابا کہنے لگی تھی. اب ایک دن ایسا ہوا کہ جمعہ کا دن تھا اور وہ گھر کی خاتون تلاوت کر رہی تھی قرآن کی. اسی دوران وہ شانتی دوڑتی اور بھاگتی ہوئی آتی ہے اور کہتی ہے کہ امی آپ یہ کیا پڑھتی ہیں، میں آپ کو ہمیشہ دیکھتی ہوں کہ آپ یہ قرآن پڑھتے رہتی ہیں. قرآن تو اس نے نہیں کہا، اس نے کہا کہ آپ یہ کتاب پڑھتی رہتی ہیں، لیکن جیسے ہی میں آتی ہوں آپ اسے اٹھا کر رکھ دیتی ہیں اور مجھے اسے کوئی ہاتھ نہیں لگانے دیتی. آج تو میں اسے دیکھ کر رہوں گی کہ یہ کیا کتاب ہے. اور جیسے ہی وہ لڑکی شانتی اس کتاب کو ہاتھ لگاتی ہے تو وہ خاتون، یعنی مسلمان خاتون، اس لڑکی کو بہت بری طرح جھڑک دیتی ہیں، بہت ہی اس کو اس کے ساتھ غصہ کرتی ہیں، اس کے اوپر غصہ ہوتی ہیں، شاید اس کو ایک ہاتھ جڑ بھی دیتی ہیں، تھپڑ بھی لگاتی ہیں اور کہتی کہ تمہاری ہمت کیسی ہوئی اس کتاب کو ہاتھ لگانے کی؟ یہ تو ہماری مقدس کتاب ہے، یہ قرآن ہے اور اس کو کوئی نجس ناپاک چھو نہیں سکتا، اور تم نجس ہو، ناپاک ہو، تم نے اسے ہاتھ کیسے لگایا؟ اور بہت بری طرح ڈانٹ کر اسے ڈانٹ دیتی ہیں. وہ لڑکی بےچاری اتنا حیران ہو جاتی ہے کہ ایک ذرا سے کتاب کو ہاتھ لگا دینے سے یہ مجھ پر اتنا غصہ ہو گئی، اور وہ اتنا روتی ہوئی واپس نکلتی ہے وہاں سے. تو اسی دوران وہی مسلمان شخص جو اس خاتون کا شوہر ہوتے ہیں وہ آتے ہیں. جو دیکھتے ہیں کہ وہ بچی رو رہی ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ بیٹا کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ کہتی کہ مجھے آنٹی نے بہت بری طرح ڈانٹ دیا، بلکہ مار بھی دیا. تو وہ کہتے ہیں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، کیوں مارا انہوں نے؟ کہتی کہ میں نے اس قرآن کو غلطی سے ہاتھ لگا دیا تھا، آپ کی کتاب کو. اب وہ لڑکی چلی جاتی ہے. پھر یہ گھر میں داخل ہوتے ہیں اور اپنی بیوی کو سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تم نے کیا کیا، تم نے اس بچی کو اتنی سی بات پر کیوں مارا اور کیوں جھڑک دیا، اور وہ کتنا دل چھوٹا کر کے گئی ہے، یہاں سے روتے ہوئے گئی ہے. تو وہ خاتون کہتی ہے کہ مجھے خود افسوس ہے کہ میں نے اسے مار دیا، لیکن میں کیا کرتی، وہ ناپاک تھی اور اس نے اس قرآن کو ہاتھ لگا لیا، جبکہ مشرکین نے اس کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے کیونکہ وہ لوگ نجس ہیں. اب آپ دیکھیں کہ وہ ہسبینڈ سمجھاتے ہیں بیوی کو کہ ہم صرف اسی پر رہ جائیں گے کہ اس قرآن کو فلانے نہیں چھونا، اس میں ہاتھ نہیں لگانا، اس میں ہاتھ نہیں لگانا. کیا کبھی تم نے سوچا ہے کہ یہی شانتی کل قیامت کے دن اگر ہمارے خلاف گواہی دے دے کہ یہ آنٹی اور انکل ہمارے بازو میں رہتے تھے، ہمارے پڑوس میں رہتے تھے، لیکن انہوں نے مجھے کبھی اس کتاب کے بارے میں نہیں بتایا. اگر قیامت کے دن ایسا ہو کہ فیصلہ ہو اور وہ ہمارے خلاف فیصلہ دے دے، ہمارے خلاف گواہی دے دے، تو اس وقت تم کیا کہو گی؟ اب وہ اس بات پر اتنا ڈر جاتی ہیں، جب وہ رات میں سوتی ہیں تو انہیں خواب دکھائی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عدالت لگی ہے، سب کا حساب کتاب ہو رہا ہے، اور اس وقت ان کے بارے میں فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ جنت میں جا سکتی ہیں. یہ مسلمان خاتون کے بارے میں یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. جیسے ہی یہ اس فیصلے کو سنتی ہیں تو اسی وقت ایک چھوٹی سی لڑکی بھاگتی ہوئی آتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں، ابھی فیصلہ نہ کیا جائے، بلکہ پہلے میرے ساتھ انصاف کیا جائے. تو جو دیکھتی ہیں کہ کون بچی ہے تو دکھائی دیتا ہے کہ وہی شانتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے کہ مجھے انصاف چاہیے، اور مجھے جب تک انصاف نہیں ملے گا یہ فیصلہ پورا نہ کیا جائے. تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم کیا کہتی ہو، بتاؤ. تو شانتی، وہ لڑکی، کہتی ہے کہ میں یہ آنٹی اور انکل کے درمیان کئی سال رہی، میں اتنے سال ان کے درمیان رہی، اتنے سال ان کے ساتھ گزارا کیا، یہ مجھے ہر طرح سے انہوں نے میری پرورش کی، مجھے بہت محبت دی، سب کچھ کیا، لیکن یہ مجھے جہنم سے نہیں بچا سکے، اور اگر آج انہیں جنت میں ڈالا جا رہا ہے اور میرے لیے جہنم کا فیصلہ ہے تو میں کیسے اس کو مان لوں، کیونکہ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا، مجھے تو علم ہی نہیں تھا، میں تو بچی تھی. اگر مجھے کوئی بتاتا کہ اگر تم کفر کر رہی ہو تو تم جہنم میں جاؤ گی، تو ہو سکتا ہے کہ میں ایمان لے آتی اور بچ جاتی جہنم سے، تو میرے ساتھ انصاف کیا جائے. تو وہ خاتون خواب میں یہ دیکھتی ہیں کہ ادھر سے حکم یہ ہو رہا ہے کہ ان کی بجائے ان کو جنت میں ڈال دیا جائے، کیونکہ انہوں نے اتنے دن ان کے پڑوس میں رہنے کے باوجود بھی اس پیغام کو ان تک نہیں پہنچایا. وہ خاتون جیسے ہی اٹھتی ہیں نیند سے وہ گھبرا جاتی ہیں اور اتنا روتی ہیں، بہت روتی ہیں، اور تب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیا کیا. تو اسی کہانی کو ہم اپنے اوپر رکھ کر دیکھیں کہ ہمارے ملنے جلنے والے ہیں، ہمارے جان پہچان والے لوگ ہیں، اگر کل قیامت کے دن وہ ہمارے خلاف گواہی دے دیں کہ اے اللہ تعالی، ہمیں تو یہ پیغام ملا ہی نہیں تھا، ہمیں تو اس کتاب کے بارے میں معلوم ہی نہیں تھا، تو آپ خود بتائیے کہ ہم کہاں کھڑے ہوں گے. لہذا ہمیں اپنی پرائیورٹیز کو منتخب کرنا ہوگا، کیا چیز پہلے کرنی ہے اور کیا چیز بعد میں کرنی ہے، ہمارا نصب العین کیا ہے. امت مسلمہ اگر ہم ہیں تو ہم امت وسط بھی ہیں، ہم امت محمدیہ اگر ہیں تو ساتھ میں امت وسط بھی ہیں، ہم کو اس پیغام کو آگے پہنچانا ہے. خدا را اس ذمہ داری کے احساس کو اپنے اندر اجاگر کیجئے اور سوچئے کہ میرے زندگی میں میں نے کتنے لمحے یا کتنا وقت میں نے اللہ کے اس پیغام کو پہنچانے پر لگایا ہے، اور اگر نہیں تو پھر یہ لمحے فکریہ ہے ہمارے لیے، ہمیں غور کرنا ہوگا، سوچنا ہوگا اور پھر اس پیغام کو آگے پہنچانا ہوگا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں کہ تمہیں امت وسط بنایا گیا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ، اور ہم نے آپ کے لیے پہلا قبلہ یعنی بیت المقدس صرف اس لیے بنایا تھا کہ ہمیں معلوم ہو کہ کون ہے جو رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. وہی بات یہاں پر دہرائی گئی کہ ہم نے تو یہ اس لیے بنایا تھا کہ ہم جانیں، ہم دیکھیں کہ کون اللہ کے رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اللہ کے رسول کی پیروی سے انحراف کرتا ہے، کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اتنی اہم بات کو قبلے کے ساتھ جوڑا گیا ہے، یعنی قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا ہے اور ساتھ میں امت وسط کا ذکر آیا ہے. آپ دونوں میں غور کریے ذرا کہ امت وسط یا امت وسط اور قبلے کی تبدیلی، یعنی ان سے منصب لے کر مسلمانوں کو دیا گیا اور مسلمانوں کو یہ بتایا گیا کہ تم ایک معتدل امت ہو، تم امت وسط ہو، تمہیں گواہی دینا ہے. تو یہاں پر اس پیغام کو آگے پہنچانے کی ذمہ داری تو ہم پر ہے ہی ہے، لیکن ایک معنی میں امت وسط یہ بھی ہے کہ مسلمان امت ہر طرح سے معتدل ہے. کیسے؟ کہ جب یہود کو کتاب دی گئی تو انہوں نے کیا کیا کہ کتاب کی بہت ساری باتوں کو پس پشت ڈال دیا، اپنے ہاتھوں سے کتاب تحریف کرنے لگے، یعنی اللہ کی آیت کو بدل دیا، جس کو چاہا حلال کر لیا اور جس کو چاہا حرام کر لیا. اتنے زیادہ اپنے آپ کو ان لوگوں نے سہولتیں دیں کہ سود بھی اپنے لیے جائز کر لیا. جب نصارہ کو کتاب دی گئی تو نصارہ نے اتنا زیادہ اپنے آپ پر مشکل خود ڈال دی، اتنی اپنے آپ کو مشکلات میں گھیر لیا کہ رہبانیت اختیار کر لی، کہ جو جائز ضروریات تھیں اللہ تعالیٰ نے جو جائز حدود کے اندر ان کے لیے چیزیں رکھی تھیں جس سے وہ فائدہ اٹھا سکتے تھے، انہوں نے اس سے فائدہ اٹھانے کے بجائے اپنے نفس کو اتنا زیادہ اس پر ظلم کیا کہ جائز ضروریات سے بھی انہوں نے گریز کیا. لیکن امت وسط کو کیا بتایا گیا؟ ان دونوں کے درمیان اعتدال سے کام لے، کہ اللہ کے احکامات کو بھی مانے اور اپنی نفس کی خواہش کو بھی پورا کرے، لیکن کنٹرول میں رہتے ہوئے، حدود کے اندر رہتے ہوئے. تو اس طرح سے امت وسط معتدل امت ہے. اسی طرح سے جب عقیدے کی بات آتی ہے تو عقیدے میں بھی آپ دیکھیں کہ یہود نے کیا کیا عقیدے میں کہ اپنے علماء کو رب بنا لیا, ان کو حلال اور حرام کا انچارج بنا دیا سمجھے, یعنی ان کو اتنی اتھارٹی دے دی کہ وہ جو چاہے حلال کرے اور جو چاہے حرام کر دیں. نصارہ نے کیا کیا کہ اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ رسول کو بیٹا بنا لیا, یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. یعنی یہ لوگ اتنا زیادہ عقیدے میں بگاڑ ان کے پیدا ہوا کہ اللہ کے ساتھ شریک کر ٹھہرا دیا, اور ان لوگوں نے انسانوں کو شریک ٹھہرا دیا. لیکن مسلمانوں کو کیا کہا گیا کہ اللہ تعالی وہ خالق ہے, اور رسول کے بارے میں ہمیں یہ عقیدہ دیا گیا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ, کہ وہ رسول تو ہیں لیکن ہم اس بات پر گواہی دیتے ہیں کہ وہ ساتھ میں اللہ کے بندے بھی ہیں. یعنی یہ مسلمانوں کا عقیدہ رکھا گیا. تو یہود و نصارہ نے عقیدے میں بگاڑ پیدا کی, افراد و تفرید سے کام لیا, اور اعتدال سے ہٹ کر اپنے رسولوں کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا گیا قرار دے دیا. لیکن مسلمانوں نے کیا کیا کہ اللہ کے رسول کو رسول ہی رہنے دیا. یہ الگ بات ہے کہ آج ایک طبقہ اللہ کے رسول کے بارے میں بھی غلو اختیار کرتا ہے اور ان کو نور من نور کہتا ہے, لیکن تعلیم کیا دی گئی مسلمانوں کو کہ اللہ کے رسول رسول بھی ہیں اور بندے بھی ہیں. اسی طرح سے معاملات اور معاشرت میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی ان لوگوں نے اعتدال سے ہٹ کر کام کیا. کہ یہود کے یہاں پر تو یہ بات تھی کہ حائضہ عورت کے تعلق سے کہ وہ لوگ کیا کرتے کہ حائضہ کے ہاتھ کا نہ پکا ہوا کھانا کھاتے نہ اس کے ہاتھ کی کوئی چیز لیتے, یہاں تک کہ اس کا بستر برتن سب کچھ الگ کر دیتے تھے. یہ اس میں حدیث میں آتی ہے, یہ بات وہاں سے ہمیں معلوم ہوتی ہے. لیکن نصارہ نے کیا کیا کہ حالت حیض میں ہر قسم کی پابندی کو الگ کر دیا اور جو چاہا کرتے رہے, یعنی ان کو حیض بھی ان کے درمیان کوئی معنی نہیں تھا. یہود نے ایک ایکسٹریم اپنائی اور نصارہ نے ایک ایکسٹریم اپنائی. لیکن مسلمانوں کو کیا حکم دیا گیا کہ اگر عورت حائضہ ہو جائے تو صرف میاں اور بیوی کے تعلقات منع ہیں, اس کے علاوہ باقی تمام کاموں کے بارے میں کوئی پابندی نہیں رکھی گئی. اس کے ہاتھوں کا پکایا ہوا کھانا بھی کھا سکتے ہیں, اس کے ساتھ رہ بھی سکتے ہیں, حتیٰ کہ لیٹ بھی سکتے ہیں, بوسو کنار بھی کر سکتے ہیں, سوائے تعلقات میاں بیوی کے تعلقات کے سب چیز کو جائز قرار دیا گیا. تو یہ کیا ہے, مسلمانوں کا اعتدال ہے یہ, کہ یہودیوں نے حائضہ کو اچھوت بنا دیا, نصارہ نے کسی بھی پابندی کو قبول نہیں کیا, لیکن مسلمانوں نے کیا رویہ اختیار کیا, بیچ کا رویہ رکھا, بہترین معتدل. اس لیے اس امت کو انہیں وسط کے معنی بہترین بھی ہے نا, کہ ہر کام میں اعتدال, اور یہ اعتدال انسان کی زندگی کا حسن ہے. اعتدال سے زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے, اور یہ اعتدال انسان میں اسی وقت آ سکتا ہے جب وہ سنت کی پیروی کرے. یہاں پر اسی لیے کہا گیا کہ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ, کہ ہم جان لیں کہ کون اللہ کے رسول کی پیروی کرتا ہے. تو اگر سنت ہماری زندگی میں آئے گی تو خود بخود ہماری زندگی میں اعتدال آتا چلا جائے گا. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ, کہ یہ بات تھی تو بہت بڑی, یعنی یہ تبدیل قبلہ کی جو بات تھی, یہ تحویل قبلہ کی جو بات تھی, یہ ایک مشکل بات تھی, لیکن ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں تھی جن کو اللہ نے ہدایت دی. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ, اور نہیں اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا. یہ بات یہاں پر اس لیے فرمائی گئی کہ یہود نے ایک اور شوشہ چھوڑ دیا, اور وہ لوگ کہنے لگے کہ جو لوگ 17-18 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے, لہٰذا اب ان کی نمازیں تو ضائع گئیں, ان کا کیا ہوگا. تو کچھ جو ایسے مسلمان تھے جن کے دل میں بھی شکوک و شبہات تھے, ایمان ان کے اندر تک نہیں اترا تھا, تو وہ لوگ اس شک میں پڑ گئے کہ واقعی میں ہمارے جو لوگ تھے جن کی نمازیں اس دوران ہوئیں اور ان کی وفات ہو چکی, تب ان کا کیا ہوگا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں, اور یہاں پر دراصل نماز کو ایمان سے تشبیہ دی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان کسی کے بھی ضائع نہیں کرنے والا. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم, کہ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ نہایت ہی شفیق اور مہربان ہے. رؤوف کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی زیادہ شفقت کرنے والا, محبت کے ساتھ کسی کا خیال رکھنا. تو اللہ تعالیٰ کسی کا ایمان یا کسی کی نماز ضائع نہیں کرنے والا. قد نرى تقلب وجهك في السماء, تحقیق ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں. فلنولینک, پس آپ پھیر لیجئے یا رخ کر لیجئے. قبلۃ ترضاها, جس قبلے پر آپ راضی ہیں, جو آپ کا پسندیدہ ہے, یعنی کون سا, کعبۃ اللہ کی طرف. اس لیے اب آپ اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف پھیر لیجئے. فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام, اور جہاں کہیں بھی ہو آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف ہی کریے. یہی وہ خاص حکم ہے جو تحویل قبلہ کا حکم کہلاتا ہے. وحیثما کنتم, اب یہاں پر تمام لوگوں کے لیے حکم دیا جا رہا ہے. وحیثما کنتم فولو وجوہکم شطرہ, کہ جہاں کہیں بھی تم ہو تم سب کے سب اپنا رخ کس طرف کر لو, مسجد حرام کی طرف. شطرہ کا لفظ آیا شین توئے رے, اس کا روٹ ورڈ ہے, اور اس کے معنی ہوتے ہیں نصف یا وسط, یعنی پورا آدھا حصہ. دوسرے اس کے معنی ہوتے ہیں سمت, یعنی ڈائریکشن, اور تیسرے اس کے معنی ہوتے ہیں ایک جانب ہو جانا, اور چوتھا اس کا معنی ہے دو میں سے ایک حصہ, یعنی آدھا حصہ. اب اس لفظ پر اگر ہم غور کریں, شرط راہ پر, اس کی آپ حکمت دیکھیں کہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ تم کعبے کی طرف رخ کر لو یا کعبۃ اللہ کی طرف پھر جاؤ, لیکن یہاں پر شطرہ کا لفظ استعمال کیا ہے, اور اس کی بہت بڑی حکمت ہے. اور اسی سے آپ اندازہ لگائیے کہ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے, اس دین کو ہمارے لیے کتنا آسان بنا دیا ہے. شطرہ کا مطلب ہوتا ہے آدھا حصہ. اب چونکہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو جو لوگ کعبۃ اللہ میں ہیں وہ تو اپنے سامنے جو کعبہ کو دیکھ رہے ہیں وہ سب اس کی طرف رخ کریں گے ڈائریکٹ, اس وقت کعبہ ان کے سامنے ہونا چاہیے. لیکن جو پوری دنیا کے لوگ ہیں, چاہے وہ مشرق کے ہوں, مغرب کے ہوں, شمال اور جنوب کے ہوں, دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوتے ہوں, تو اب وہ لوگ کس طرف رخ کریں گے, کعبۃ اللہ کی طرف رخ ہوگا, لیکن ڈائریکشن وہ ہوگی, کیونکہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ناک کی سیدھ میں ہم قبلے کی طرف رخ کریں. ہو سکتا ہے اس طرح سے, پاسبل ہے, نہیں ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شطرہ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اس سمت میں, اس ڈائریکشن میں وہ پورا آدھا حصہ قبلہ ہو جائے گا, سمجھے. تو یہاں پر بات بتائی گئی ہے کہ وہ پورا حصہ, جس طرف آپ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرو گے تو وہ پورا حصہ مراد ہوگا. اس سے تھوڑا سا اگر ادھر ادھر ہوتا ہے, جس رخ پر ہم نماز پڑھتے ہیں جدھر قبلہ ہے, اس سے اگر تھوڑا بہت ادھر ادھر ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں, کیونکہ وہ پورا حصہ دراصل ہمارے لیے قبلہ بنا دیا گیا کہ جس کے سامنے رخ کر کے ہمیں نماز پڑھنا ہے. اور یہاں پر ایک اور بات جو غور کرنے کی ہے وہ یہ کہ اکثر غیر مسلم یہ آبجیکشن اٹھاتے ہیں یا اس پر بحث کرتے ہیں کہ ہم بھی مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں, آپ لوگ بھی تو کعبہ جو چار دیواری ہے اور مٹی کی اور اینٹوں کی بنی ہوئی ہے اس کے آگے جھکتے ہیں, سر جھکاتے ہیں. تو بات یہاں پر یہ کہ ہم کعبۃ اللہ کی پوجا نہیں کرتے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ وہاں پر اللہ تعالیٰ موجود ہے, نہیں, اللہ تعالیٰ کا علم سب پر چھایا ہوا ہے. دراصل مسلمانوں کو ایک رخ دینا تھا, ایک ڈائریکشن دینی تھی, جس کی وجہ سے مسلمانوں کی وحدانیت اور مسلمانوں کی یونیٹی معلوم ہو. اس بنا پر ایک ڈائریکشن, ایک رخ ہمیں دیا گیا کہ اسی طرف رخ کر کے سارے لوگ نماز پڑھیں, دراصل مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے اور یکجہتی ظاہر کرنے کے لیے, اور یہ کہ مسلمانوں کے اندر ڈسپلین ہو کہ سب ایک حکم کی پیروی کر رہے ہیں. اس بنا پر یہ قبلہ رکھا گیا, ورنہ ہم دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ کے لیے ہے, تم جدھر بھی رخ کرو گے اللہ کو پاؤ گے. تو یہاں پر دراصل مسلمانوں کو ایک ڈائریکشن, ایک سمت دی گئی کہ سب اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں. اسی طرح سے اس کے بارے میں آتا ہے برا بن عازب کی ہی حدیث ہے اور انہی سے روایت ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ رجب یا شعبان کا ذکر ہے, دو ہجری کی بات ہے, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر دعوت پر گئے تھے. آپ نماز پڑھانے کھڑے ہوئے تھے اور دو رکعت پڑھا چکے تھے, تو اس دوران یہ آیت نازل ہوئی کہ اب آپ اپنا رخ بیت المقدس کی طرف کر لیں. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کا ڈسپلن, آپ دیکھیں کہ کہا جاتا ہے کہ اگر ہم بیت المقدس اور بیت اللہ کو دیکھیں تو بالکل اپوزٹ ڈائریکشن ہو جاتی ہے, لیکن ڈسپلن آپ دیکھیں کہ جب رخ تبدیل کرنے کا حکم دیا گیا تو اس وقت سمجھے اگر اللہ کے رسول آگے کھڑے ہوں گے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے, تو ان کو پلٹ کر اس طرف آنا پڑا ہوگا, بیت اللہ کی طرف آنا پڑا ہوگا. تو جہاں مردوں کی صف تھی وہاں عورتیں چلی گئی ہوں گی, اور جہاں عورتوں کی صف تھی وہاں مرد آ گئے ہوں گے. اور یہ سب کام کب ہوا؟ نماز کے دوران ہوا. تو یعنی پہلی بات تو آپ یہ دیکھیں کہ فرما برداری, کہ جس وقت حکم آیا اسی وقت پلٹ گئے حالانکہ ابھی نماز ہی میں تھے. ایک اور روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک صحابی جب یہاں سے اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھ کے نکلے, اور جب وہ آگے بڑھے تو وہاں پر اس وہاں کی مسجد میں, شاید قبا کا ذکر ہے یا ہو سکتا قبا میں دوسرے دن یہ خبر پہنچی مارننگ میں, لیکن مدینہ کی آگے کی بستی میں وہاں کا ذکر ہے کہ جب یہ آگے پہنچے دیکھے کہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, تو انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں, تو انہوں نے اسی وقت اعلان کر دیا اور کہنے لگے کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں ابھی اللہ کے رسول کے ساتھ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ کر آ رہا ہوں. یہ بات سننا تھی کہ ان لوگوں نے نماز میں یہ بات سنی, اور نماز میں وہ لوگ اس وقت رکوع میں تھے, رکوع میں ہی وہ لوگ پلٹ کر بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف آ گئے. سبحان اللہ, یہ واقعہ اگر غور کرے نا تو دل میں ایک ہوک سی اٹھتی ہے, ایک عجیب سی بےکلی سی ہو جاتی ہے کہ کیسے صحابہ کرام تھے, کس قدر ان کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا پاس لحاظ تھا کہ وہ لوگ ایک لمحہ کی دیر نہیں کرتے تھے. آپ خود سوچیں, آپ ہم لوگ اپنے اوپر رکھ کر دیکھیں کہ اگر ہمیں یہ بات ایسی کوئی معلوم ہوتی ہے نماز کے دوران, تو ہم کیا کریں گے؟ ہم سوچیں گے اچھا یہ نماز کمپلیٹ کر لیں, یہ کم از کم رکوع تو کمپلیٹ کر لیں, اس کے بعد دیکھیں گے. لیکن صحابہ کرام نے کیا کیا کہ جب ان کو اگر رکوع کی حالت میں یہ بات معلوم ہوئی تو وہ رکوع کی حالت میں ہی پلٹ گئے. تو یہ تقریباً دوسری ہجری کا, یعنی دو ہجری کے وقت کا واقعہ, یعنی 17-18 مہینے ہو چکے تھے اس وقت یہ کعبہ کی تبدیلی کا, یعنی بیت اللہ کو کعبہ قبلہ بنا دیا گیا ہے, اس کا حکم آیا تھا. دوسری اہم بات ہم دیکھتے ہیں کہ اس بات پر یہودیوں نے بہت زیادہ اعتراض کیا اور اس پر بہت زیادہ طوفان کھڑا کیا, لیکن آپ کو کیا حکم دیا گیا کہ اب جو لوگ باتیں بناتے ہیں بنانے دیں, آپ کو جو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ہے بس آپ اس کی پیروی کریں. کیونکہ یہاں بات بتائی گئی نا کہ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ, کہ وہ لوگ جن کو یہ کتاب دی گئی ہے, لِيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ, کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے اللہ کی طرف سے, تمہارے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ, اور اللہ بے خبر نہیں ہے, اللہ غافل نہیں ہے جو کچھ وہ عمل کر رہے ہیں. اور اس کے بارے میں خود عبداللہ بن سلام سے روایت ہمیں ملتی ہے, جو کہ پہلے یہودی تھے جو اللہ کے رسول کی ہجرت کے بعد فوراً ایمان لے آئے تھے, اور یہودی علماء میں ان کا مقام تھا, بہت بڑے عالم بھی تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کو ایسے پہچانتا ہوں جیسے میں اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہوں, کیونکہ یہ عرب کا خاص محاورہ تھا, ایک مشہور قول تھا کہ اگر کسی کے بارے میں کہنا ہو کہ ہم آپ کو بہت اچھے سے پہچانتے ہیں, تو وہ یہی جملہ کہا کرتے تھے کہ ہم آپ کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں. کیونکہ بیٹے کو انسان کیسے پہچانتا ہے؟ کیونکہ بچپن سے وہ اس کو بڑا ہوتا ہوا دیکھتے اپنی نظروں کے سامنے, تو اس سے تو وہ غافل ہو ہی نہیں سکتا, اس کو اس کے بہترین طریقے سے پہچان ہوگی. تو اس لیے کہا گیا کہ یہ اس قبلے کو ایسے پہچانتے جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں, لیکن کیا کرتے تھے وہ لوگ, اس کا انکار کر رہے تھے. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ, اور اگر البتہ, اب یہاں پر آپ بات دیکھیے, آپ ان اہل کتاب کے پاس کوئی بھی نشانی لے کر آ جائیں, وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کرنے والے یا نہیں کریں گے, اور نہ ہی آپ ان کے قبلے کی پیروی کر سکتے ہیں, بلکہ کوئی بھی دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والا نہیں. اور اگر آپ نے اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے, ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً آپ کا شمار ظالموں میں ہوگا۔ یہاں پر دراصل بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ چاہے کچھ بھی کہیں، وہ الزامات لگائیں، اسلام کے بارے میں پروپیگنڈا کریں یا کچھ بھی کریں، آپ کو ان کے خواہشات کی پیروی نہیں کرنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وما بعدہم بتابع قبلۃ بعد، یعنی تم میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرو گے۔ ولئن اتبعت اہواہم من بعد ما جاءک من العلم انک اذا لمن الظالمین، اور اگر آپ نے ان کے خواہشات کی پیروی کی جبکہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، تو اس وقت البتہ آپ ظالموں میں شمار ہو جائیں گے۔ یہاں دراصل اللہ کے رسول کو بتا کر تمام لوگوں کو یہ بات بتانا ہے کہ اہل کتاب تمہاری پیروی نہیں کریں گے، اور تمہیں بھی اب کوئی ضرورت نہیں ان کی پیروی کرنے کی۔ لیکن یہ علم جب تمہارے پاس آ چکا ہے کہ تمہارا قبلہ تحویل ہو کے بیت اللہ کو کر دیا گیا، تو اب تمہارے لیے اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ تم اسی کو اپنا قبلہ بناؤ، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ تم اگر ان کی خواہشات کی پیروی کرو گے تو تم پھر ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ تو یہاں پر ہمیں ان کی پیروی کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے وہ پہچانتے ہیں جیسا کہ پہچاننا اپنے بیٹوں کا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان میں کا ایک فریق ایسا ہے جو دیدہ و دانستہ حق بات کو چھپاتا ہے حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ یہاں وہی بات بتائی گئی جو ہم نے پیچھے بتائی تھی کہ وہ اس قبلے کو اور آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ حق سے منہ موڑ رہے ہیں۔ اور یہ بات تو آپ ہر جگہ پڑھ رہے ہیں کہ اہل کتاب کا کام ہی یہ تھا کہ وہ حق سے منہ موڑنے والے تھے، وہ ضد اور ہٹ دھرمی کی بنا پر اللہ کے رسول کی بات نہیں مان رہے تھے۔ اتباع کا لفظ یہاں پر بار بار آیا ہے نا، تے بے این، اس کا روٹ ورڈ ہے تبعہ، اور تبعہ کا مطلب ہوتا ہے ایگزیکٹ، قدم پر قدم رکھ کر چلنا، یعنی کوئی چل رہا تھا تو بالکل اس کے قدموں کی پیروی کرنا۔ تو آپ ان کے خواہشات کی پیروی کریں گے تو آپ کا شمار ظالموں میں سے ہوگا، جبکہ یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں اور قبلے کو بھی ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، اور یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، تو نہ آپ ہوں شک کرنے والوں میں۔ اب یہاں پر نعوذ باللہ اللہ کے رسول تو شک نہیں کر رہے تھے، لیکن ان کے اعتراضات کی وجہ سے، جو اعتراضات یہود اٹھا رہے تھے اور جو پروپیگنڈا وہ مسلمانوں کے خلاف کر رہے تھے، اس کی بنا پر کہا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان کے باتوں میں پڑ کر شک میں پڑ جائیں۔ نہیں، ممترین دراصل یہ شک کے لیے لفظ آتا ہے کہ بے چین کر دینے والا شک، تو اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ آپ شک میں نہ پڑیں، آپ جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس کی پیروی کریں۔ یہاں پر یہود کو اتنا اعتراض کیوں تھا تحویل قبلہ پر، جبکہ وہ ویسے بھی اسلام نہیں لا رہے تھے؟ یہاں پر بات یہ بتانا مقصود ہے کہ آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں تو بھی وہ آپ کی بات ماننے والے نہیں ہیں، لہذا آپ شک کرنے والوں میں نہ ہوں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ چونکہ اہل کتاب کے پاس پہلے سے کتاب موجود تھی، تو مسلمان یہ سمجھتے تھے یا وہاں کے آس پاس کے رہنے والے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان لوگوں کو زیادہ معلومات ہے، اہل کتاب کو زیادہ علم ہے، تو ان کی باتوں میں انسان شک میں پڑ سکتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی آتا ہے اور وہ آپ سے بہتر زیادہ کسی فیلڈ میں ماسٹر ہو، اس میں اس کو ڈگری بھی ہو، تو آپ کو اگر کوئی کام درپیش ہو یا کوئی مسئلہ آپ کو آ جائے تو آپ ایسے ہی کسی شخص کے پاس جائیں گے جو اس فیلڈ کا ماہر ہو، جو بات وہ کہے گا آپ اس کو مانیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ اس فیلڈ میں ماسٹر ہے۔ تو اسی طرح سے اہل کتاب بھی چونکہ پہلے سے کتاب والے تھے، اللہ اور اس کے رسول کو جانتے تھے، اسی بنا پر آس پاس کے لوگ یا مشرکین ان کو زیادہ اہمیت دیتے تھے کہ ان کو زیادہ معلومات ہے۔ اب اگر وہی مسلمانوں کے خلاف باتیں کریں، وہی تحویل قبلہ پر بار بار مسلمانوں پر الزام لگائیں، تو کیا اس سے ممکن تھا کہ مسلمانوں کے درمیان خود شکوک و شبہات پیدا ہوتے؟ تو اس بنا پر کہا جا رہا ہے کہ وہ آپ کو اس طرح پہچانتے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو اب کیا کام ہے آپ کا کہ آپ لوگ، یعنی یہاں پر اللہ کے رسول سے مراد اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بیہاف میں تمام مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ شک کرنے والوں میں نہ ہوں۔ تو آج کی ان تمام آیتوں سے جو بات سامنے آتی ہے کہ کعبۃ اللہ تو سب سے پہلے قبلہ تھا ہی، یعنی آدم علیہ السلام کا قبلہ بھی کعبۃ اللہ ہی تھا، لیکن سلیمان علیہ السلام نے جب اس کے تقریباً کئی سو سال بعد، 1300 سال بعد تقریباً بیت المقدس کی بنیاد رکھی، اس وقت اس کے بعد جب وہاں پر تابوت رکھا گیا تو تب یہود وہاں رک کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن وہ صرف اہل یہود کا تھا، اہل کتاب میں سے یہود کا قبلہ تھا، سارے لوگوں کا نہیں تھا۔ اب جب اللہ کے رسول مدینہ تشریف لائے اور جب آپ نے کچھ مہینے وہاں پر بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی، لیکن آپ کا بھی کیونکہ جب اللہ کے رسول کو کوئی بات کا علم نہیں ہوتا تھا اور اس بارے میں کوئی وحی بھی نہیں آتی تھی، تو آپ اسی بات کی پیروی کرتے تھے جو اہل کتاب کیا کرتے تھے، چونکہ اہل کتاب بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے، اس بنا پر آپ نے بھی بیت المقدس کی طرف رخ کر لیا۔ لیکن جب حکم ہو گیا اور آپ چاہتے بھی یہ تھے، آپ کی بھی مرضی تھی کہ آپ بار بار اللہ تعالیٰ سے، ہو سکتا ہے کہ دل ہی دل میں دعا کرتے ہوں، یا ہو سکتا ہے آپ کے دل کے اندر کی خواہش ہو کہ کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دیا جائے، تو اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ وہ قبلہ جس پر آپ راضی تھے، جو آپ پسند کرتے تھے، ہم نے آپ کا رخ اس طرف پھیر دیا ہے۔ اور تقریباً 3 بار یہ بات دہرائی گئی ہے۔ تو بار بار اس بات کو دہرانے کا مطلب کیا ہوا کہ مسلمانوں کو اب اپنا رخ کعبۃ اللہ ہی کی طرف کرنا ہے ہر حال میں، چاہے وہ کہیں پر بھی ہوں۔ اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ نماز کے مسائل میں جو بات ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر حالت نماز میں ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم غلط رخ پر نماز پڑھ رہے تھے، تو نماز توڑنے کی آپ کو ضرورت نہیں، بلکہ آپ کیا کریں گے کہ نماز کی حالت میں آپ اس طرف تبدیلی کر لیں گے، اس طرف مڑ جائیں گے جدھر قبلہ ہے۔ اسی طرح سے نفل نماز کی اجازت ہے کہ نفل نماز کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ 1 منٹ کے لیے پہلے کعبے کی طرف رخ کر کے نیت باندھ لیں، پھر سواری جدھر مڑ جاتی ہے ادھر رخ کر کے آپ اپنی نماز کنٹینیو کریں، یہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے یہ بات۔ لیکن فرض نماز کے لیے ہر حال میں آپ کا رخ بیت اللہ کی جانب ہی ہونا چاہیے۔ دوسری بات اس لیے کہا گیا کہ مشرکین کو پھر بعد میں باتیں بنانے کا موقع نہ ملے، یا اہل کتاب کو باتیں بنانے کا موقع نہ ملے کہ جس کا جدھر دل چاہتا ہے وہ ادھر رخ کر کے نماز پڑھ لیتا ہے، نہیں، اب مسلمانوں کو ادھر ہی رخ کر کے نماز پڑھنا چاہیے۔ اور یہاں پر اتنی وسعت اور گنجائش رکھی گئی کہ شطرح کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ پورا ایک حصہ، آدھا حصہ سمجھے، پورا نصف حصہ، تو اب اس طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ اب اس میں تھوڑا سا آپ ادھر ادھر بھی ہوتے ہیں، ایگزیکٹ ڈائریکٹ وہ سمت اگر نہ بھی ہوں آپ، لیکن اس طرف رخ کر لیتے ہیں آپ تو بھی آپ کی نماز ہو جائے گی انشاء اللہ تعالی۔ تو یہ چند باتیں تھیں، اور امت وسط کے تعلق سے ہم کو خاص طور سے اس پر غور کرنا ہے اور فکر کرنی ہے کہ ہم اپنی اس ذمہ داری کو کس حد تک پورا کر رہے ہیں۔ اور دوسری اہم بات کہ اعتدال، ہماری زندگی میں اعتدال ہو، کیونکہ بعض اوقات جب ہم دین کی طرف آتے ہیں تو ہم بہت زیادہ شدت پسندی اختیار کر لیتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب دین کو فالو نہیں کرتے تو اتنے زیادہ ہم آزاد ہو جاتے ہیں کہ جو مرضی میں آئے وہ کرتے رہتے ہیں۔ تو نہیں، ایک مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ مسلمان وہ ہے جو، مسلمان کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ایسا اونٹ جس کی رسی اس کے مالک کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہم بھی مسلمان ہیں، ہماری رسی، ہماری لگام کس کے ہاتھ میں ہے؟ اپنے رب کے ہاتھ میں ہے۔ تو جدھر ہمارا رب چاہے گا ادھر ہم بیٹھ جائیں گے، اور جب ہمارا رب چاہے گا جب ہم چلنا شروع کریں گے۔ تو اصل ہمیں پابندی کس کی کرنی ہے؟ اپنے رب کے احکامات کی پابندی کرنی ہے۔ اور فالو کس کو کرنا ہے، کس کے طریقے کو فالو کرنا ہے؟ اللہ کے رسول کے طریقے کو فالو کرنا ہے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو یقین جانیے کہ ہم کامیاب ہیں، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر اللہ ہی ہمارا حافظ ہو۔ اس لیے سنت کی پیروی اور سنت کا علم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔